حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآل لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون درود پڑھیے محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نعرہ حیدری
یا علی حضرات محترم سورہ مبارکہ مومنون کی ابتدائی تین آیات کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پڑھنے کی سعادت حاصل کی. مشہور و معروف سورہ ہے اور جس سورہ کا تعلق یہاں بیٹھے ہوئے ہر مومن سے ہے, چونکہ سورہ کا عنوان ہی سورہ مومنون ہے. خدا مند عالم نے انسانوں کو خلق کیا, خلق کرنے کے بعد انسانوں کو ارادہ اور اختیار دیا. کائنات کی ہر شے اپنے مقصد کی جانب خود ارادی طور پر بڑھ رہی ہے. اس کائنات کے اندر جس مخلوق کو خداوند عالم نے ارادے کے ساتھ خلق کیا ہے وہ انسان ہے. ارادہ اگر انسان کرے تو ملائکۃ اللہ سے زیادہ افضل, ارادہ اگر انسان کا پست ہو تو انسان حیوانہ سے زیادہ پست ہو جاتا ہے. یہ صلاحیت فقط اس انسان کے اندر ہے کہ جس میں ترقی بھی ہے تنزلی بھی ہے, ارتقا بھی ہے زوال بھی ہے. اور یہ جو گفتگو انسان کی ہے مومن کی ہے یہ اجنبی گفتگو نہیں ہے, یہ یہاں بیٹھے ہوئے تمام مومنوں سے متعلق ہے. قرآن کریم کی عزیزان محترم ہم جب بھی تلاوت فرماتے ہیں تو اس کی طرف سے ایک توفیق ہوتی ہے, خداوند عالم ہمارے لیے دلوں کو آمادہ کرتا ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو بات کو ہمیشہ میں اس طرح شروع کرتا ہوں کہ قرآن کو پڑھنے کا ایک انداز یہ ہے کہ میں یہ سوچوں کہ آج سے 1400 سال پہلے خداوند عالم نے اپنے آخری نبی کے اوپر کچھ آیات کو نازل کیا تھا, ان آیات کے اندر خداوند عالم نے کچھ احکام بیان کیے تھے. میں آج ان آیات کو پڑھ کر اپنے لیے ثواب کا ذریعہ فراہم کروں, یہ ثواب قبر میں میری نور بن کر آئے, آخرت میں میری بخشش کا سبب بن جائے. ایک طریقہ کار یہ ہے, لیکن جو صحیح طریقہ کار ہے وہ یہ کہ میں اس قرآن کریم کو بے شک 1400 سال پہلے نازل شدہ کتاب سمجھوں مگر قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ سمجھوں. جس طرح بیان کیا گیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, ھدی للمتقین, یہ متقیوں کی ہدایت کرتی ہے. اس میں کہیں بھی بیان نہیں ہوا کہ گزشتہ زمانے کے متقیوں کی ہدایت کے لیے آئی تھی. جب تک انسان ہے, جب تک تقویٰ کی منزلیں جاری ہیں, تقویٰ کا سفر جاری ہے, یہ کتاب کتاب ہدایت ہے. لہذا اب اس کتاب کو پڑھنے کا انداز یقیناً بدلے گا. وہ کیا ہوگا کہ میں اگر پہلے والی سوچ سے بات کروں تو جہاں کہیں بھی یہ ایہ الذین آمنو کا کلمہ آیا, یعنی صاحبان ایمان, تو میرے ذہن میں آنا چاہیے تھا یعنی ابو ذر, سلمان, مقداد, میثم, اس طرح کے افراد, کہ یقیناً وہ صاحبان ایمان تھے, ایمان کی اعلیٰ ترین منازل پر تھے, وہ سابقون السابقون کا حصہ ہیں. لیکن حقیقت میں قرآن پڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے جو دوسری نگاہ ہے اس کے مطابق, کہ جہاں کہوں یا ایہا الذین آمنو, اے صاحبان ایمان, تو اس آیت کو اجنبی بن کے نہ پڑھوں بلکہ یہ سوچ کے پڑھوں کہ اس وقت میرا پروردگار مجھ سے کچھ کلام کر رہا ہے. یا درود پڑے گا سنم کے. یہی حقیقی طریقہ کار ہے عزیزان محترم. بس جہاں کہیں بھی آئی الذین آمنو ہے, یعنی اس وقت خداوند عالم مجھ سے مخاطب ہے. اس کو اب میں میرے سرم بیان کرتا ہوں, جہاں بھی مجلس پڑھتا ہوں وہاں کا نام لیتا ہوں, کہ مثلا اس وقت مسجد یثرب کے اندر جو مومنین اس فرش اعلیٰ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان آیات کو سن رہے ہیں, خدا ان کے بارے میں کہہ رہا ہے. اگر خدا مند عالم کی میں نے آیت پڑھی, قد افلح المؤمنون, بے شک مؤمنین کامیاب ہیں, فلاح والے ہیں, سعادت مند ہیں, تو اس کو میں اجنبی بن کے نہ سنوں بلکہ یہ سوچ کے سنوں کہ خدا مند عالم انشاءاللہ مجھ سے مخاطب ہے. خدا مند عالم مجھ سے کہہ رہا ہے, مجھے نوید دے رہا ہے, مجھے بشارت دے رہا ہے, مجھے بتا رہا ہے کہ دیکھو تم کامیاب ہو, لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان کی. بس توجہ رکھیے گا, انشاءاللہ انہی مطالب کو آپ کے سامنے ان چند دنوں میں بیان کروں گا. قد افلح المؤمنون, بے شک مؤمنین ہی کامیاب ہے. فلاح کا ترجمہ سعادت ہے, کامیابی ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, ان مؤمنوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں, خاشع ہیں, خشیت رکھتے ہیں. وهم عن اللغو معرضون, اور یہ بیہودہ باتوں سے کنارہ کش ہوتے ہیں, بلا وجہ کی باتوں میں الجھتے نہیں ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں. آج انہی تین آیات پہ رہتے ہیں, جتنا موقع ملے انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. درود پڑھیے محمد والے محمد. ان آیات کی تفصیل سے پہلے موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ عزیزان محترم, یہ دوران غیبت کبریٰ ایک انتہائی شدید دور ہے, جس کے اندر ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے آخری امام کے آنے کے جو علامات ہیں وہ ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں. روز آنا انسان اگر آگاہی کے ساتھ دیکھے, اس دنیا پہ نگاہ ڈالے, تو انسان کو نظر آئے گا کہ جو علامات امام کے ظہور سے متعلق ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. غالب گمان یہ ہے کہ انشاءاللہ امام کا ظہور نزدیک ہو اور انشاءاللہ ہم اور آپ اس ظہور کے اندر زندگی بھی گزار سکیں. جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے کے علماء سے سنا, مرحوم آیت اللہ بہجت, خدا وند عالم ان کی قبر پر اپنی برکتوں اور رحمتوں کو نازل فرمائے, بیان کرتے تھے کہ اس دور کے اندر ظہور بہت نزدیک ہے, حتیٰ اس دور کے اندر جو ضعیف العمر افراد ہیں انہیں بھی توقع رکھنی چاہیے کہ وہ امام کے ظہور تک پہنچیں گے. یہ ان کے الفاظ تھے اور انہوں نے بیان کیا. میں نے پچھلے سالوں میں بھی ان چیزوں میں بیان کیا اور بارہا اس کو علماء بیان کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کا تعلق کیا ہے جو ہم نے موضوع لیا؟ موضوع کیا ہے کہ ایمان کے اوپر ہم نے تھوڑا سا گفتگو کرنی ہے. شیطان کا حملہ اس زمانے میں ایمان پہ شدید ہے, اس لیے کہ یہ مؤمنین ہیں کہ جو امام کے ظہور کا زمینہ فراہم کریں گے. مؤمنوں کے ذریعے سے ہی امام کی حکومت اس پوری دنیا پر اپنا پرچم پھیلائے گی. یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ خدا مند عالم نے اس کائنات کے نظام کو اسباب کے ذریعے سے چلایا ہے, اگرچہ وہ محتاج کسی بھی شے کا نہیں ہے. علی کل شیء قدیر ہے, جو چاہے کر لے, لیکن اس کے باوجود کبھی بھی اس نے کاموں کو سبب کے بغیر انجام نہیں دیا, نہ یہ کہ وہ محتاج ہے, نظام یہ ہے. لہذا اب جب اس نے کاموں کو اسباب کے ذریعے سے کیا, تو آئمہ علیہ السلام کی جو حکومتیں ہیں, آئمہ علیہ السلام کے ذریعے سے جو معاشروں کی اصلاح ہے, اس کا کام خداوند عالم نے ایک طرف امام پر رکھا, دوسری طرف امت پر رکھا. امام اور امت جب ملیں گے تو نظام الہی اس زمین کے اوپر نافذ ہوگا. چونکہ گزشتہ زمانوں کے اندر یہ امام اور امت اس مقدار میں امت کے جس مقدار میں امامت کو ضرورت تھی ائمہ کو میسر نہیں آئے, اس لیے امام علی سے لے کر اور امام حسن عسکری تک کوئی بھی امام ظاہری طور پر حکومت قائم نہیں کر سکا. حالانکہ صلاحیت ہر امام میں ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں, جس کو ان کی حدیث میں بیان کیا گیا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد صلی اللہ محمد و آل. تو اب توجہ رکھیے گا کہ اگر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ معینہ مقدار میسر آتی کہ جس کے ذریعے سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حکومت کو قائم کر سکتے ہوتے تو کر لیتے, جیسا کہ ہوا تیسرے خلیفہ کے بعد. تیسرے خلیفہ کے بعد اس کی قتل کے بعد تمام لوگ امام علی کے دروازے پر آ گئے. اب وہی امام جو پہلے اپنے حق سے محروم کر دیے گئے, ہمارا یقین اور عقیدہ اسی بات پر ہے, اپنے حق سے محروم کیے گئے. میں ہمیشہ اس جملے کو پڑھتے ہوئے تھوڑا تصحیح کرتا ہوں, امامت محروم نہیں ہوتی, لوگ محروم ہو جاتے ہیں. امام محروم نہیں ہوئے, امام کی وجہ سے جو خدا نے انسانوں کی سعادت کو رکھا تھا لوگ اس سعادت سے محروم ہو گئے. اگر انسان شروع سے ہی ائمہ کے ساتھ رہتا کہ خدا کا جو اہتمام تھا اس چیز کے اہتمام کو رسول اللہ کے ذریعے سے خدا وند عالم نے پہچنوایا تھا, رسول اللہ نے ایک نہیں متعدد احادیث میں اپنے بعد نقباء بنی ان کی بیان کیا تھا کہ میرے جو نقیب ہیں نقباء ہیں ان کی مقدار اتنی ہے جیسے موسیٰ کے, یعنی 12 افراد ہیں. بیان کیا ناموں کو لے کر بیان کیا تھا. مشہور حدیث انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, اہل سنت کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی ہے. اب یہ چیزیں واضح تھیں لیکن بہرحال امت نے تجاوز کیا, سرف نظر کیا. مولا متقیان ایک معینہ مدت تک جو ہیں وہ معاشرے کی رہنمائی چھوڑ کر سائڈ پر ہو گئے, ظاہر دوسرا نظام چلنے شروع ہو گیا. لیکن تیسرے خلیفہ کے قتل کے بعد کیا ہوا, امام علی آئے, امام علی نے اقتدار کو سنبھالا, ظاہری خلافت کو سنبھالا, اقتدار کو سنبھالا. کیوں؟ خود امام علی نے نہج البلاغہ میں بیان کیا, لولا حضور الحاضر, اگر یہ آنے والوں کا مجمع نہ ہوتا اور ان کے آنے کے بعد مجھ پر حجت تمام نہ ہوتی تو میں ابھی بھی اس خلافت کی سواری کو چھوڑ دیتا, جہاں یہ جا رہی تھی اسی طرف چلتی رہتی. کس چیز نے امام علی علیہ السلام کے اوپر حجت تمام کی کہ امام علی کے لیے اب گھر میں بیٹھنا جائز نہیں, امام علی کے لیے اب امت کی رہنمائی کی زمام اپنے ہاتھ میں لیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. کس چیز کی وجہ سے مجبور ہوئے امام, میں مجبور کا لفظ استعمال کر رہا ہوں چونکہ خود امام نے کہا, اگر یہ آنے والوں کا مجمع نہ ہوتا اور ان کے آنے سے مجھ پر حجت تمام نہ ہوتی, بس لوگوں کا جمع ہو کر امام علی کے دربار میں آنا, امام علی کے دروازے پر آنا اور ان کا کہنا کہ آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے امام علی پر حجت کو تمام کر رہا ہے. اس یہاں پہ ہمیشہ ایک نقطہ ذہن میں آتا ہے, وہ یہ کہ عزیزان محترم خدا کی سنت کے کچھ طریقہ کار ہیں, اگر ایک امام کے اوپر لوگوں کے جمع ہو جانے سے اور اس امام کا استقبال کرنے سے اور اس امام کو اپنی سعادت کے لیے پکارنے سے اس امام پر حجت تمام ہوتی ہے تو یہی سنت تمام ائمہ کے بارے میں, یعنی اگر امام علی پہ حجت تمام ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہی تمام ائمہ کے بارے میں. آج اگر امام عصر پردہ غیبت میں ہیں اور ابھی تک ہیں, 1200 سال کا عرصہ گزر گیا, اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ ابھی تک امام کے اوپر اس مقدار کے مطابق وہ حجت تمام نہیں ہوئی. اگر حجت تمام ہو تو امام علی علیہ السلام کی طرح امام زمانہ بھی باہر آئیں گے, امام زمانہ پردہ غیبت سے نکل کر آئیں گے. بس توجہ رکھیے گا, خدا بند عالم نے بیان کیا, لہٰذا یہ جو دور ہے اس دور کے اندر چونکہ امید زیادہ ہے اور بہرحال ایمان والوں نے اس زمور کا زمینہ فراہم کرنا ہے جیسا کہ دنیا کے اندر مختلف زمینوں پر ہو رہا ہے, لہذا دشمن کا جو حملہ ہے وہ اس کے اوپر ہے. اب جب میں دشمن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو جو بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بیان کر دوں کہ دشمن کون ہے. دشمن ابتدائی طور پر وہ ہے کہ جس نے انسان کی خلقت کے وقت خداوند عالم کی عزت کی قسم کھا کر اس کو چیلنج کیا تھا, خدا کو چیلنج کیا تھا. آدم بن رہے ہیں, آدم کو بنایا گیا, خداوند عالم خبر دے رہا ہے میں زمین پر اپنا جانشین بنا رہا ہوں. خدا کیوں بنا رہا ہے جانشین, توجہ رکھیے تھوڑا سا نکات کی جانب, خدا زمین پر جانشین کیوں بنا رہا ہے؟ اس لیے کہ خدا نے اپنی حکمت سے اپنے علم سے اس پوری کائنات کو بنایا ہے. اس پوری کائنات کو بنانے کے بعد خدا کیا چاہتا ہے کہ یہ کائنات کافروں کے ہاتھ میں چلی جائے؟ خدا یہ نہیں چاہتا. خدا مند عالم کیا چاہتا ہے؟ کہ اس زمین کا نظام کس کے ہاتھ میں آئے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 کہ ہم نے تو لکھا ہوا ہے, طے کیا ہوا ہے ذکر کے اندر, زبور کے بعد, کہ یہ زمین صالحین کا ورثہ بنے گی, صالحین کا ورثہ بنے گی. ایک سوال ہے سادہ سا کہ خدا مند عالم جب یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے, قیامت سے منسلک ہو رہا ہے معاملہ, تو فقط اس وقت کے لیے اس زمین کو صالحین کے میراث بنانا چاہتا ہے؟ تو یہ تو بہت چھوٹا سا دوران ہوگا, زمین تو بہت پہلے سے بنی ہوئی ہے, تو اس چھوٹے سے عرصے کے لیے خدا یہ اہتمام کیوں کر رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا مند عالم شروع سے یہی چاہتا تھا کہ زمین صالحین کے ہاتھ میں رہے, اسی لیے اس نے پہلے آدم کو پہلا نبی بنا کر بھیجا تھا. پہلا آدم پہلا نبی بن کر آیا تھا, پہلا آدم پہلا ہادی بن کر آیا تھا, اور وہ چاہتا یہ تھا کہ انسان اس ہدایت کے سائے میں چلے. لیکن انسان نے اس ہدایت کے راستے سے گمراہی اختیار کی, اپنی سرکشی میں آیا, شیطان کے بہکائے میں آیا. شیطان دو بھائیوں کے درمیان دوری ڈالنے میں کامیاب ہو گیا, دو بھائیوں کے درمیان آپس میں حسد ڈالنے میں کامیاب ہو گیا. نتیجے میں کیا ہوا؟ زمین کے اوپر فساد پھیل گیا. اس فساد کے نتیجے میں پھر دنیا بگاڑ کی طرف چلتی چلی گئی. لیکن خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی اور یہ زمین صالحین کے ورثے میں نہ جائے. نہیں, یہ خدا کی غیرت کو گوارا نہیں ہے. خدا نے اپنی حکمت, اپنے علم, اپنی صناعی سے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے, لہذا خدا نے خبر دی کہ آخری میں ہی ہوگا, لیکن ہوگا یہ کام, صالحین کا ورثہ بنے. بس خدا مند عالم شروع سے ہی چاہتا تھا. بات کو پلٹا ہوں دوبارہ کہ اگر انسان شروع ہی سے آئمہ علیہ السلام کے دروازے پر ہوتا تو یہ دنیا اس وقت بہت زیادہ آباد ہوتی. آئمہ علیہ السلام کہتے ہیں, یعنی جو صلاحیتیں امام عصر میں اس زمین کو آباد کرنے سے متعلق ہیں, بلا شک و شبہ وہ تمام صلاحیتیں مولا الموحدین امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب میں موجود تھیں. اور تھوڑا توجہ کیجئے گا ان چیزوں کی طرف جن کی طرف اشارے ہیں خود, یعنی خود امام علی علیہ السلام لوگوں کے ساتھ گزر رہے ہیں, گزرتے ہوئے پانی گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, آبشار ہے جس کو ہم کہتے ہیں, اس گرتے ہوئے پانی کو دیکھ کر, سنا ہوا ہے بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں فقط, اس آبشار کو دیکھ کر اشارہ کر کے کیا کہتے ہیں؟ اگر میں چاہوں تو اس گرتے ہوئے پانی سے تمہارے لیے نور کو نکال. امام علی نے کہا تھا نہیں کہا تھا؟ کہا. اس کا آپ آج کے زمان میں ترجمہ کر لیجیے, گرتے ہوئے پانی سے نور نکالنا, یعنی یہ لائٹیں جل رہی ہیں, الیکٹرک سٹی کا پیدا کرنا, ڈیمز جو آج بنے, انسان نے اتنے عرصے بعد ترقی کر کے اب جا کر اس ٹیکنالوجی کو حاصل کیا ہے. عزیزان محترم, ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا, خدا مند عالم آئمہ کے ذریعے سے انسان کو اس دنیا سے کاٹنا نہیں چاہتا. میں نے عرض کیا, خدا مند عالم نے اس دنیا کو حکمت سے بنایا ہے, علم سے بنایا ہے, اپنی خلاقیت کو بکھیر رہا ہے کائنات کے اندر جلوے خدا کی رحمانیت کے, رحیمیت کے. تو خدا انسان مومن کو کاٹ کے نہیں رکھنا چاہتا, خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی نعمتوں کو بھی استعمال کرے, اس کی معرفت کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر آگے بڑھاتا ہے. خدا یقیناً یہ چاہتا ہے, خدا آئمہ کے ذریعے سے آباد کرے گا, اسی لیے آخری امام کے ذریعے سے جو زمین آباد ہوگی ایسی آبادی اس سے پہلے کبھی نہیں. اسی لیے یہ روایات ہیں کہ امام جب آئیں گے تو زمین کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی, زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی, آسمان برکتوں کو نازل کرے گا, خوشحالی ہوگی ہر طرف. دنیا کے اندر انسان کسی فقیر کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا, خیرات لینے والا بھی نہیں ملے گا, انسان آسودہ حال ہوگا. یہ تمام خصوصیات ہر امام کے پاس تھیں لیکن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. امام کے دور تک وہ وقت مہیا ہو جائے گا کہ انشاءاللہ انسان ایک الہی نمائندے کے پیچھے چلنے پہ تیار ہوگا, جیسے کہ اب ہونا شروع ہو گیا ہے. میں شروع میں جو اشرا پڑھنے کی توفیق دی خدا بند عالم نے, امام حسین علیہ السلام کا جو جملہ ہے جو انہوں نے صبح عاشور بیان کیا تھا کہ الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں, والدین لعن علی السنتہم, اور دین ان کی زبانوں پر ایک چربہ ہے, ایک مغلوبہ ہے جو ان کی زبانوں پر گھومتا ہے. یہ بھی کب تک ہے؟ جب تک ان کی زندگی اس دین کے ساتھ اچھی چل رہی ہوتی. فاذا محسوا بالبلاء, اور جب کبھی یہ دین تھوڑی سی آزمائش میں ڈالتا ہے, قلت دیانون, دیندار چھٹ جاتے ہیں, کم رہ جاتے ہیں. خود بھی امام حسین نے بیان کیا کربلا کے اندر. اس کے عنوان سے گفتگو کی تھی پہلے اشرے کے اندر, اس سے ایک نقطہ فقط بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ قلت دیانون یقیناً ہے, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کے زمانے میں تھا, یہ اس وقت اس سے پہلے سے ہے, امام علی کے زمانے میں تھا, امام حسن کے زمانے میں تھا, حتی خود رسول اللہ کے زمانے میں قلیل تھے جو دیندار تھے. کون دیندار؟ جن کی تعریف امام حسین نے کی ہے کہ جب آزمائش میں آتے ہیں تب پتہ چلتا ہے. آسودگی کے اندر تو ہر انسان دیندار ہے, آسودہ حال کے اندر تو خدا نعمتوں پر نعمت دے رہا ہے, فرمانی یہ نعمت ہے, ہر انسان کی زبان پر شکر ہے. شکر کا پتہ وہاں چلتا ہے جب ایوب کی طرح نعمتوں کو خدا چھینتا ہے پھر بھی ایوب کا سر سجدہ الہی میں جھکا رہا ہے. پتہ کب چلتا ہے کہ انسان خدا بند عالم کی معرفت کے ساتھ اس کا شکر گزار ہے؟ جب امام حسین کی طرح میدان کربلا میں گھیر لیا جاتا ہے, شب عاشور ہوتی ہے, چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں, اصحاب کی کمی ہے, سامنے کم سے کم 30,000 کا لشکر موجود ہے, اور امام حسین خطبہ دیتے ہوئے جو ابتدا کر رہے ہیں اس نے علی اللہ احسن الثناء, میں خدا بند عالم کی بہترین حمد و ثنا کر رہا ہوں. توجہ رکھیے گا, میری اور آپ کے پاؤں کے اندر پاؤں ٹوسٹ ہو جائے, موچ آ جائے تو ہم خدا سے شکوے کے لیے زبانیں کھول دیتے ہیں. تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے, نہیں ہوتا, کسی جگہ جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے, پہنچنا ہے, شادی میں جانا ہے, کسی پروگرام میں جانا ہے, اور ٹائر پنکچر ہو گیا, فوراً آواز نکلتی خدا یہ کون سا وقت ہے ٹائر پنکچر ہونے کا. حالانکہ خدا نے ٹائر پنکچر نہیں کیا, لیکن چونکہ انسان کا ایک تعلق ہے, ٹھیک ہے, خدا بند عالم کو یہ بھی برا نہیں لگتا, یہ برا نہیں لگتا. خدا چاہتا ہے انسان ہر حال میں اس سے بات کرے, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. خدا بند عالم نے حضرت موسیٰ سے کہا, موسیٰ اپنے دسترخوان کے نمک کے لیے مجھ سے سوال کرو, اپنے دسترخوان کے نمک کے لیے مجھ سے سوال کرو, اپنے دسترخوان کا نمک مجھ سے مانگو. بچے بھی بیٹھے وہ سوچیں گے کہ نمک ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کو خدا سے مانگا جائے. نمک تو گھر کے اندر معمولی سی چیز ہے, آج بھی 10 روپے کی تھیلی مل جاتی ہے لاہوری نمک کی, اتنی مہنگائی کے باوجود شکر ہے کہ ہماری حکومت کی نگاہ بھی اس نمک کی تھیلی پہ نہیں پڑی, ورنہ اس کے بھی ریٹ بڑھے ہیں. درود پڑھیں محمد والا. بس سمجھ رکھے, خدا کہہ رہا ہے دسترخوان کا نمک بھی مجھ سے مانگو. کیوں؟ خدا یہ چاہتا ہے انسان ہر حال میں خدا بند عالم سے رابطے میں رہے, ہر حال میں, اٹھتے بیٹھتے ہوئے جو تمہاری کیفیت ہے خدا سے کہو. خدا اس کو پسند کرتا ہے, خدا چاہتا ہے انسان کی, عزیزان محترم, خدا کی بارگاہ میں اگر کوئی اہمیت ہے, توجہ کیجئے گا, اگر کوئی اہمیت ہے تو انسان کی دعا کے سبب. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 ہے, قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم, اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ خدا تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا اگر تمہاری زبان سے نکلنے والی دعائیں نہ ہو. قل ما یعبعو بکم ربی, سورہ فرقان آیت نمبر 77, یعنی کس چیز نے انسان کو خدا کی نگاہ میں محترم کیا؟ انسان کی دعا. کیوں؟ دعا کیا کرتی ہے؟ دعا انسان کے اندر عاجزی کے احساس کو زندہ رکھتی ہے, عاجزی کا احساس. انسان عاجز ہے, انسان لاچار ہے. بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس چیزیں میسر ہیں. نہیں عزیزان محترم, چیزیں میسر ہونے کے باوجود انسان اپنے ہر عمل کے اندر خدا کا محتاج ہے. اس کی دلیل میں ہمیشہ اس مثال سے دیتا ہوں, آپ نے بارہا لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا, دسترخوان پر بیٹھے, دسترخوان لگا ہوا ہے, ظاہرا تمام چیزیں موجود ہیں, ہاتھ اٹھا پڑھا کر نوالے کو توڑ بھی لیا, لیکن یہ نوالا منہ تک پہنچنے سے پہلے ہی انسان کی موت واقع ہو گئی. انسان اتنا مجبور ہے, اتنا لاچار ہے, اتنا عاجز ہے. انسان کا تعلق ایسا ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ سے نوالا توڑ لیا, بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, نہیں پہنچا انسان کے حلق تک. کیوں؟ اس نے فیصلہ کیا. انسان کی عاجزی ہے, بس توجہ رکھیے گا. لہذا انسانوں کو خدا بند عالم نے کہا کہ تم اس دروازے پر آؤ تو تمہاری دنیا بھی آباد ہوگی. خدا بند عالم فقط آئمہ کے ذریعے سے انسان کو دنیا سے کاٹ کر آخرت کی طرف متوجہ نہیں کر رہا, یہ الگ بات ہے کہ انسان جب آئمہ کے دروازے پر آئے گا تو اس کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت بچے گی نہیں کچھ, جیسے کہ ابو ذر کی نگاہ میں نہیں تھی, جیسے سلمان کی نگاہ میں نہیں تھی, جیسے مقداد کی نگاہ میں نہیں تھی. یہ لوگ معاشرے میں تھے مگر دنیا کے اسیر نہیں تھے. وجہ کیا تھی؟ ان کی عقلیں کامل ہو چکی تھی, امام عصر کے زمانے میں انسان کی عقل کامل ہوگی، جب عقل کامل ہوگی، رشد کرے گی، ترقی کرے گی، انسان کے اندر سے تمام لالچ خود بخود ختم ہو جائے گا. بس توجہ رکھیے گا، خدا یہ موضوع اس لیے لیا کہ ایمان کی حفاظت ضروری ہے. خدا مجھے عالم نے بیان کیا قد افلح المؤمنون، ایمان کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ ظہور تک پہنچنا ہے، نہ فقط ظہور تک پہنچنا ہے، ظہور کے راستے کو انشاءاللہ فراہم کرنا ہے، کیونکہ خدا بند عالم نے ہر زمین کے لوگوں کی ذمہ داری لگائی ہے. عزیزان پچھلے سال جب میں نے اشرح یہاں پہ 5 مجالس پڑھی تھی، اس میں اسی موضوع کو لے کر چلا تھا، لہٰذا میں بہت زیادہ مطالب کی طرف واپس نہیں جانا چاہ رہا، لیکن ایک نقطہ نوجوان دوستوں کے لیے عرض کرتے ہوئے آگے بڑھا جاؤں کہ امام کے ظہور سے متعلق یہ سوچ لیجئے کہ پاکستان انشاءاللہ جب امام تشریف لائیں گے نقشے پر ہوگا یا نہیں ہوگا، زمین پر ہوگا یا نہیں ہوگا، آرزو ہم سب کی انشاءاللہ ہوگا. تو جب ہوگا تو پھر جب اس زمین پر بھی امام کا حکم چلے گا تو امام اس زمین پر اپنی حکومت کے امور چلانے کے لیے لوگوں کو کہاں سے لائیں گے؟ کسی دوسرے سیارے سے کوئی نہیں آئے گا، اسی زمین کے لوگ ہوں گے، یہی لوگ ہوں گے، پاکستان کے ہی ہوں گے. پاکستان کے لوگوں میں یہ توقع کس سے کی جا سکتی ہے کہ وہ زمانے کے امام کی حکومت کے اندر اپنا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے سوائے مومنین کے، سوائے فرش حسن پر بیٹھنے والوں کے، سوائے ان لوگوں کے جن کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں کربلا کے مصائب کو یاد کر کے، سوائے ان لوگوں کے جو ہر صبح جمعہ اس امام کو یاد کر کے کہتے ہیں این طالب و بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ کربلا کا انتقام لینے والا مولا. یہ انہی سے توقع ہے، ادھر ہی ہے، لہذا اپنی آمادگی کو ہم سب نے رکھنا ہے. بس خدا بند عالم نے کہا کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنی نماز میں خشیت اختیار کرتا ہے، قد افلح المؤمنون. اب یہ جو راستہ ہے سعادت کا، فلاح کا راستہ کون بتائے گا؟ جو خالق انسان ہے وہی بتائے گا. ہر انسان اپنی زندگی میں سعادت کے حصول کے پیچھے، مثال کے طور پر جن مومنین کی جانب سے بزم دعا کی جانب سے اس مجالس کا اہتمام کیا گیا، ان کے بھی ذہن کے اندر، ان کی نیت کے اندر ایک چیز ہے کہ ہم مجالس کو رکھ رہے ہیں، خدا ہماری ان مجالس کو ہم سے قبول فرمائے. یہ دعا ہے الہی آمین. اب یہ جو قبول فرمائے، یہ قبول فرمائے کے پیچھے کیا چیز ہے؟ یعنی ہم کامیاب ہو جائیں خدا کی بارگاہ، ہم سعادت مند ہو جائیں. ابھی جس برادر نے یہاں پر مجھ سے پہلے سلام کی سعادت حاصل کی، ان کی بھی نیت یہی ہے کہ خدا اس کلام کو ان سے قبول فرمائے. قبول فرمائے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، میرے درجات کو اپنے یہاں بڑھا دے، میرا نام امام حسین کے خادموں میں لکھ دے. ان چیزوں کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ سعادت، فلاح، کامیابی. ہم اس کو کامیابی کی زمانہ سمجھ لیں. آپ مومنین کا آج اس وقت اتنی تعداد میں یہاں بیٹھنا کس وجہ سے؟ کہ آپ اس مجلس کو اپنے لیے سعادت اور کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. انسان اپنی زندگی میں سعادت اور کامیابی کے پیچھے، ہر انسان پڑھتا ہے کامیابی اور سعادت کے لیے، کمائی کرتا ہے کامیابی اور سعادت کے لیے، اپنی زندگی کے اندر وسائل کو لے کر آتا ہے تاکہ سعادت مند زندگی گزار سکے. اب یہ جو انسان سمجھتا ہے اس کے پیچھے جا رہا ہے، ضروری نہیں ہے جو انسان سمجھتا ہے وہی سعادت کا ذریعہ ہو. کون بتائے گا سعادت کا راستہ؟ خدا بتائے گا. کیوں خدا بتائے گا؟ اس لیے کہ اس کو حق ہے. کیوں حق ہے؟ کہ بنانے والا انسان کا وہی ہے، اسی کو حق ہے. ایک سادہ سا فارمولہ اس دنیا کے اندر چلتا ہے، اپلائی ہوتا ہے کہ جو خالق ہوتا ہے وہی اپنی مخلوق کے بارے میں بہتر جانتا ہے. خدا بتا رہا ہے کامیابی چاہتے ہو، قد افلح المؤمنون. اگر سعادت تک پہنچنا چاہتے ہو تو یاد رکھو میں نے سعادت کو مومنوں کے لیے رکھا ہے، میں نے کامیابی کو مومنوں کے لیے رکھا ہے. اور مومنوں کی وہ دو علامات جو آگے بیان کی ہیں اس پر انشاءاللہ آتا ہوں میں. درود پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا علی، بس عزیزوں قد افلح المؤمنون، یہ قد کا جو فیصلہ ہے یعنی حتمی طور پر مومن کامیاب، حتمی طور پر اس میں کوئی شک نہیں ہے. آقا محسن قلاتی نے اس کے ذیل میں بیان کیا اس کی تفسیر کے اندر، اس سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں انہوں نے کہا قرآن کریم میں تقریباً 18 جگہوں پر خداوند عالم نے فلاح کا لفظ استعمال کیا ہے. فلاح یہی افلح، قد افلح، یفلحون، اس طرح کر کے بیان ہوا 18 جگہوں پر. جہاں خدا نے بیان کیا وہاں اس کے ساتھ لعلہ بھی ہے، لام عین لام، اس کا مطلب کیا ہے؟ شاید. مثال قرآن کریم نے روزے کے لیے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان تم پر تم سے پہلے والوں کی طرح روزے کو فرض قرار دیا کیوں؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم اس ذریعے سے تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ. 18 جگہوں پر لعلہ کے ساتھ ہے، یعنی شاید کے ساتھ ہے، شرط کے ساتھ ہے کہ یہ تم کام کرو ممکن ہے نتیجہ یہ نکلے. فقط 3 جگہوں پہ خدا نے قد کے ساتھ بیان کیا، قاف اور دال کے ساتھ. قد کا مطلب حتمی ہے، کوئی شک ہی نہیں اس کے اندر. پہلا یہی سورہ مومنون کے اندر، قد افلح المومنون، بے شک مومن ہی سعادت مند ہے، بے شک مومن ہی فلاح والا ہے، بے شک مومن ہی کامیاب ہے. دوسرا سورہ شمس کے اندر، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو دنیا کی آلودگیوں سے بچا لیا. دوسری چیز، قد افلح من زکاہا، جس نے تزکیہ کیا. رسول اللہ کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ رسول اللہ کو خداوند عالم نے انسان کی تزکیہ نفس کے لیے مبعوث کیا. اس خداوند عالم نے رسول کو خلق مبعوث کیا تاکہ انسان تزکیہ کرے. اور دوسری جگہ، تیسری جگہ سورہ اعلیٰ کے اندر، قد افلح من تزکا وذکر رسمہ فصلى، قد افلح من تزکا. توجہ کیجئے گا، دونوں آیتوں کے اندر جو بعد میں پڑھی سورہ شمس اور سورہ اعلیٰ کے اندر تزکا کا لفظ ہے، تزکیے کا لفظ ہے. اور پہلی جو آیت ہے سورہ مومنین کے اندر، قد افلح المومنون، یہاں پر محسن قراتی کہتے ہیں کہ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ہمیشہ اپنے تزکیہ نفس کی طرف متوجہ رہتا ہے. قد افلح المومنون، اور آگے کیا بیان کیا؟ قد افلح من تزکا، قد افلح من زکا، جس نے نفس کی طرف توجہ دی. باقی جگہوں پر لعلکم کے ساتھ ہے، لعلکم تتقون. خوب، خدا مند عالم بعض جگہوں پر بیان کر رہا ہے یہ اعمال کرو تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اور خود تقوی کو افلاح کے لیے، سعادت کے لیے بیان کر رہا ہے. وتقوا اللہ، آؤ تقوی پر عمل کرو، لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہ شاید کامیابی باقی جگہوں پر ہے، 3 جگہوں پر خدا نے کہا نہیں حتمی کامیاب ہو. تیزی سے کے ساتھ آگے بڑھوں، کہاں پر؟ جب تم مومن ہو، جب تم اپنا تزکیہ نفس کرتے ہو، جب اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہو. اصل یہ راستہ اتنا دشوار راستہ ہے، توجہ کیجئے گا، چونکہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے کہا کہ ہمارا جو دشمن ہے اس نے قسم کھائی ہوئی ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم. کس کی عزت؟ خدا کی عزت. علماء بیان کرتے ہیں، مفسرین نے اس کو کتابوں میں بیان کیا، خدا مند عالم کے نزدیک اس کی عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور شیطان نے بھی ہاتھ رکھا تو کہاں رکھا؟ اس کی عزت پر، تیری عزت کی قسم. یعنی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے جو شیطان نے خدا کی بارگاہ میں کی. فبی عزتک، تیری عزت کی قسم، لاغوینہم اجمعین، اس انسان کی اکثریت کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، اپنے ہاتھ میں لے لوں گا، نہیں چلنے دوں گا تیرا نظام. اور آج تک زمین خدا کے اوپر، پوری زمین کے اوپر خدا کا نظام نافذ نہیں ہوا. کب ہوگا؟ جب امام تشریف لے کر آئیں گے انشاءاللہ. لہذا بیان کیا یہاں پر اس چیز کو، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہے. مومن کون ہے؟ خدا وند علم نے ان 3 آیتوں میں بیان کیا کہ حتمی طور پر کامیابی اس کے لیے تزکیہ کرے گا. عزیزوں، درود پڑھیں محمد والے محمد. راستہ دشوار ہے، اس پر میں بات کر رہا تھا. راستہ کیوں دشوار ہے؟ اس کو امام علی علیہ السلام نے بیان کیا. توجہ سے سنیے گا اس بات کو. امام علی علیہ السلام کے جن کی ضربت کے بارے میں بیان ہوا، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی مرتضی کی خندق میں ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ثقلین یعنی جن و انس، تمام جنات، تمام انسان مل کر جمع ہو جائیں، خدا کی عبادت کریں، خدا کے سامنے سجدہ کریں، یہ تمام عبادت ایک طرف، علی مرتضی کی ضربت ایک طرف. اور یہ برابری کا معاملہ نہیں ہے یہاں پہ، یہ نہیں کہا کہ تمام جن اور انس یعنی ثقلین کی عبادت ایک طرف آئے گی اور دوسری طرف علی کی عبادت آئے گی تو دونوں برابر رہیں گے، برابری کی بات نہیں ہے. افضل کا لفظ آیا ہے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یعنی اگر تمام جن و انس کی، اول سے آخر تک کے جنات و انسان کی یا ثقلین کی عبادتوں کو ایک پلڑے میں رکھو اور دوسری طرف علی کی فقط ضربت کو دوسرے پلڑے میں رکھو، تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ علی کی ضربت ہوگا. جس کے پاس ایسی ضربت ہو، یعنی ایسا اخلاص ہو، یہ ضربت کیا ہے؟ یہ اخلاص ہے. اس اخلاص کا مقابلہ دنیا کی ثقلین کی عبادتیں نہیں کر پا رہی ہیں. یہ فضیلت ہے میرے مولا کی، ثقلین کی عبادتیں ان کے سجدے نہیں کر پا رہے ایک ضربت کا. پھر سوچئے گا جس کے ضربت میں اتنا اخلاص ہو اس کے سجدے میں کتنا خلوص ہوگا, اس کے سجدے کی کیا کیفیت ہوگی, اس کی عبادت کی کیا کیفیت ہوگی. عزیزان محترم بس توجہ رکھیے گا. لہذا اب امام علی کی یہ ضربت, یہ تمام خصوصیات, وہ مولا کے جو دن کی روشنی کے اندر یتیموں کے سرپرست ہیں, بیواؤں کے ہم نوا ہیں, ان کا خیال کرتے ہیں, ساری چیزیں انجام دیتے ہیں, وہ امام اس راستے کی مشکل کو بیان کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آہ من قلت الذات وطول الطریق وبعد السفر. آہ امام نے کی. آہ انسان کو جب حسرت ہوتی ہے اس وقت کرتا ہے عزیزوں. آئمہ علیہ السلام کی باتوں کو بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہوتی ہے, بہت دقت کے ساتھ, کہ یہ وہ افراد ہیں, وہ ہستیاں ہیں کہ جو خداوند عالم کی جیسے کہ معرفت کا حق ہے ویسی معرفت رکھتی ہیں. انہوں نے خداوند عالم کی عبادت کی ہے, خداوند عالم نے ان کی عبادت کو سند دی ہے, خدا نے ان ہستیوں کے اعمال کو قبول کر کے ان اعمال کے مطابق آیتوں کو نازل کیا ہے. امام علی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. کتنی آیات قرآنیاں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر مولا متقیان نے عمل پہلے کیا, خدا نے آیت بعد میں اتاری. کتنی قرآنی آیات ایسی ہیں. یعنی امام علی کا عمل اتنا پسندیدہ عمل ہے, اس کے باوجود یہ امام اگر آ کر کے آہ من قلت الذات, آہ کہ زاد سفر کتنا قلیل ہے, وطول الطریق فاصلہ کتنا لمبا ہے, وہ بہت اس سفر کتنا طویل کٹھن مرحلہ ہے. یہ وہ امام کہہ رہے ہیں کہ جس نے خود قسم کھا کے کہا کہ ایسو کا صادق گواہ رہنا, تو نے علی کے پہلو پہ کبھی بستر کو بستر پہ لگا ہوا نہیں دیکھا ہے. یہ وہ امام ہے, وہ امام ہے کہ جس کے پاؤں روایات کے مطابق عبادت خدا سے ورم کر جاتے تھے. وہ امام ہے کہ جس کی روایت کے مطابق جو نخلستان کوفہ میں عبادت الہی سے خشیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے غش کھا کر گر جاتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص نے امام علی کو غش کھایا ہوا گرا ہوا دیکھا, تیزی سے دوڑا ہوا آیا, اس کو لگا کہ مولا دنیا سے چلے گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, جناب سیدہ نے پوچھا کون ہے, کہا میں ہوں, میں نے دیکھا علی وہاں ظاہر ہے دنیا سے چلے گئے. کہا گھبراؤ نہیں, علی کی کیفیت نماز کے اندر ہوا. جس امام کی یہ کیفیت ہو جو اس طرح خدا کی عبادت کرے, وہ اگر کہے آہ من قلت الذات, تو مومنوں کو سوچنا چاہیے, مومنوں کو سوچنا ہوگا. جو مومن ہے وہ سوچے گا اس چیز پر, ہر کوئی نہیں آئے گا ان باتوں کے پر, مومن سوچے گا کہ میرا امیر یہ کہہ رہا ہے نا, ہمارا امام علی ہمارے امیر دنیا آخرت میں انشاءاللہ, میرا امیر کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ آہ من قلت الذات, میں آہ کھینچ رہا ہوں کہ کتنا کم زیادہ رہا ہے. زیادہ راہ کس چیز کو کہتے ہیں عزیزوں؟ مثال کے طور پہ ایک انسان یہاں سے حیدرآباد جائے, ایک سفر ہے, حیدرآباد کا سفر 1.5 سے 2 گھنٹے کا سفر ہے, 100, 110, 120 کلومیٹر کا سفر ہے. اس کے مطابق اپنے ساتھ انسان زیادہ سفر لے گا, کھانے پینے کی چیزیں رکھے گا, بچے ہوں گے ان کے مطابق چیزیں رکھے گا. یہ سفر تھوڑا سا بڑھا دیں آپ, سکھر کا کر لیجئے, تقریباً 8-7 گھنٹے کا سفر ہے. یہ اس سے آگے لے جائیے لاہور کی طرف کر لیجئے, تقریباً 1100-1200 کلومیٹر کا سفر ہے. اسی سفر کو بڑھا کر آپ پارا چنار پشاور لے جائیے, 1800 کلومیٹر پہ چلا جائے گا. اب جتنا سفر بڑھتا جائے گا اس حساب سے انسان کیا کرے گا, اپنا زیادہ سفر رکھے گا, کپڑوں کا انتخاب اس حساب سے ہوگا, غذا کا انتظام اس کے حساب سے ہوگا. میرے مولا کی نگاہ میں یہ سفر کتنا طویل ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود امام کہتے ہیں آہ من قلت الذات, آہ علی کا زیادہ سفر کتنا قلیل ہے, کتنا قلیل ہے. بس سوچ رکھیے گا یہ راستہ ہے دشوار, یہ راستہ مشکل ہے. اسی لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حالت ایمان پر باقی رہنا اہم ہے. خداوند عالم نے بیان کیا کہ مومنوں کے ذریعے سے کام لوں گا ظہور کا, لیکن ایمان پر حملہ شیطان کا حملہ ہے, چاہتا ہے کہ امام کے آنے سے پہلے پہلے ایمان کو اس دنیا سے لے چھینے, اس کی کوشش ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. اس کو شاید پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا, امام کے آنے کے بعد جس کی شکست ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ شیطان کی ہوگی, کیونکہ شیطان نے جو قسم کھائی ہے وہ قسم کب ختم ہو جائے گی؟ جب امام کا نظام اس دنیا پر نافذ ہو جائے گا. بس عزیزان محترم, امام علیہ السلام نے بیان کیا آہ من قلت الذات, پروردگار کتنا قلیل زیادہ راہ ہے میرے پاس. یہ جو راستہ ہے عزیز, اس کو طے کرنا ہے ایمان کے راستے کے ساتھ, مومنوں کی خصوصیات کو اور کتنا اس کی دشواریاں ہیں. انسان اگر ذرا سا چوک جائے تو انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے. یہ جو چوکنے کا عمل ہے, تھوڑا سا اپنے راستے سے ہٹنا, راستے سے ہٹنا ہم انبیاء کے بارے میں اس میں بیان نہیں کرتے جیسے اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں, لیکن بہرحال بھول چوک انبیاء سے بھی ہوئی ہے, جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام سے جو ہوتا ہے وہ ترک اولا ہوتا ہے. گناہ نہیں ہے, ترک اولا ہے, دو مثالیں آغا محسن قرآتی نے اسی بحث کے ذیل میں دی ہیں. ایک مثال خدا بند عالم کی قرآن کریم میں جو دی حضرت یونس کی دی ہے. حضرت یونس نے تھوڑی سی ایک ان سے بھول چوک ہوئی تھی, ایک ترک اولا ہوا تھا, یعنی جس امت کو ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا اس میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے تھا, اس میں صلاحیت تھی کہ یہ قوم خدا پرست ہو جائے, خدا کی طرف آ جائے. دلیل کیا اس بات کی, جب حضرت یونس بد دعا دے کر نکلے, انہیں چھوڑ کر گئے, اس قوم کو احساس ہوا غلطی کا, یہ قوم پلٹی, خدا پرست ہو گئی. خدا مند عالم نے حضرت یونس کی توبیخ کی اس بات پر. حضرت یونس کو واقعہ سنا ہوا ہے, کشتی کے اندر سے اٹھا کر پورا ڈالا گیا, کشتی میں بھنور آیا, بھنور آیا دریا کے اندر, کشتی ڈولنے لگی, طے ہوا اس زمانے کے دستور کے مطابق کہ اس کشتی کے اندر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جو اپنے آقا کی نافرمانی کر کے آیا ہے, جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے. یہ بیان کیا گیا روایتوں کے اندر, اپنے آقا کا جو ہے وہ ناراض کوئی بندہ ہے. طے کیا پورا ڈالو, پورا ڈالا گیا, حضرت یونس کا پورا نکلا, حضرت یونس کو اٹھا کے دریا میں ڈال دیا گیا, حضرت یونس کو مچھلی نے اپنے شکم میں لے لیا. قرآن کی آیت ہے, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ, اگر وہ تسبیح خدا کرنے والوں میں سے نہ ہوتے, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, تو قیامت تک اسی مچھلی کے شکم میں رہ جاتا. یہ خدا کس کے لیے بیان کر رہا ہے؟ اپنے نبی کے لیے بیان کر رہا ہے. ایک نبی کی غلطی ہماری طرح ہوتی ہے؟ نہیں, تصور بھی نہیں کر سکتے. نبی معصوم ہے, عصمت ہے, ترک اولا کا معاملہ ہے, ترک اولا کا معاملہ ہے, غلطی نہیں ہے, ایک چوک ہے. یعنی ابھی گنجائش تھی اس قوم کے اندر, نہیں آپ کو جانا چاہیے. دوسری مثال خدا کے محسن فرادی نے دی, وہ کہاں پر دی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب کا طریقہ کار یہ تھا, اپنے یہاں دسترخوان بچھایا کرتے تھے, لوگوں کو کھانا دیا کرتے تھے, کھانا کھلایا کرتے تھے, اور ایک ٹائم ہوتا ہے, بہرحال ہر کسی کا ایک وقت ہوتا ہے, اس وقت کے بعد دسترخوان سمیٹ دیا جاتا تھا. مرتبہ یہ ہوا کہ ایک شخص آیا, ایک فقیر آیا, حضرت یعقوب کا دسترخوان سمیٹ دیا گیا, اٹھا دیا گیا. اب جب اٹھا دیا گیا اس کے بعد ایک فقیر آیا, اس نے تقبل بات کیا, حضرت یعقوب کی طرف سے جواب دے دیا گیا کہ بھائی اب وقت ختم ہو گیا. اب یہ کام شاید ایک عام انسان کے لیے اتنا برا نہ ہو شاید, چونکہ ٹھیک ہے خدا ڈسپلن کو پسند کرتا ہے, خدا چاہتا ہے انسان ڈسپلن کے ساتھ آگے بڑھے, لیکن معاملہ ایک فقیر کی بھوک کا ہے اور یہاں پہ ایک نبی کا معاملہ ہے. اس کو جواب دیا گیا کہ اب کھانے کا وقت ختم ہو گیا, سمٹ گیا دسترخوان, اٹھ گیا دسترخوان, وہ فقیر چلا گیا, رات کو بھوکا سویا. خدا مند عالم نے حضرت یعقوب پر وہی بھیجی کہ یعقوب اب ایک آزمائش کے لیے آمادہ ہو جاؤ, اور اس کے بعد خدا مند عالم کی جانب سے حضرت یوسف والا ماجرا پیش آیا. اس چھوٹی سی آزمائش کے اوپر, ایک چھوٹی سی غلطی جس کو ہم نبی کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں, یعنی ترک اولا, اس کی وجہ سے آغا قرآتی کہتے ہیں خدا مند عالم نے 20 سال تک یعقوب کو یوسف کے فراق میں تڑپایا ہے. کتنی باریک چیزیں عزیزان محترم, کتنی دقت ہے دین کے اندر, کتنی ظرافتیں دین کے اندر. 20 سال تک یعقوب تڑپے ہیں یوسف کی خاطر, ایک چھوٹا سا ترک اولا ہے. راستہ اس طرح سے مشکل ہے, جیسا اس مشکل دور کے اندر کے جو غیبت کبرا کا زمانہ ہے, ہماری مشکلات بالیقین پڑی ہوئی ہیں, اس کو یقین سے جان لیجیے. شیطان کے جس کا آخری وقت نزدیک آ رہا ہے, مہلت مانگی تھی قیامت تک کی, خدا نے کہا یوم معلوم تک کی مہلت ہے. اب یوم معلوم یا قیامت ہے یا امام کا ظہور, دونوں طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے. لہذا جب بھی اس کا نظام دنیا میں یا ختم ہوگا, ایک تعبیر, ایک یہ کہ نظام کم رنگ ہو جائے گا. کم رنگ سے مراد کیا, اس کا اثر نہیں چلے گا. جیسے آج متقی افراد کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلتا, قرآن کی آیت ہے کہ اس کا زور نہیں ہے, اس کا سلطہ نہیں ہے, پاور نہیں ہے, وہ کوئی قدرت نہیں رکھتا. کرتا کیا ہے؟ وسوسہ کرتا ہے, فقط وسوسے کے ذریعے سے انسان اس کے پاس چلا جاتا ہے. لہذا امام کے ظہور میں یا شیطان کا زور ختم ہو جائے گا, یا یعنی مر جائے گا شیطان, اس کی ایک روایت یہ بھی ہے, یا یہ کہ اس کا زور ختم ہو جائے گا. وہ اس کو باقی رکھنے کے لیے کوشش کر رہے گا, اور کر رہا ہے, مستقل کوشش کر رہا ہے. لہذا اس کا حملہ کہاں ہوگا؟ جو لوگ اس کی اس طاقت کو ختم کرنے کا سبب بنیں گے, کون؟ جو امام مہدی کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنے والے ہوں گے, وہ اس کے نشانے کی زد پر ہیں, یعنی میں اور آپ انشاءاللہ, ہم اور آپ. بس اب توجہ رکھیے گا, کامیابی کس کو ملے گی؟ قد افلح المؤمن, کسے ملے گی؟ جو مومن ہو. مومن کی خصوصیات کیا ہیں؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, پہلی ہی خصوصیت ایمان کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے, مومن کو نماز سے جدا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جو حالت نماز سے خارج ہو. الذین فی صلاتہم خاشعون, یعنی نہ فقط نماز پڑھتا ہے بلکہ نماز کے اندر خشوع رکھتا ہے. خشوع سے کیا مراد ہے؟ اس کی تمام تر توجہ اس کے مالک کی جانب ہوتی ہے. مشکل عزیزوں, میں فقط ایک نقال ہوں, نقال سے مراد کیا, بیان کرنے والا ہوں, ناقل ہوں, نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میری اپنی بھی حیثیت نہیں کہ میں ان باتوں کو کر سکوں, اور یہ نماز معمولی تھوڑی ہے. یعنی اس نماز کو انسان توجہ سے پڑھے تو سوچئے گا, اسی نماز کو خدا بند عالم نے کیا کہا, الصلاۃ معراج المؤمن, نماز مؤمن کی معراج ہے. خدا نے رسول اللہ کو معراج عطا کی, آسمانوں کی سیر کروائی. ایک مؤمن کے لیے نماز آسمان کی سیر کے مترادف ہے. اس نماز کے ذریعے سے انسان خداوند عالم کی قربت کی منزلوں کو طے کرتا ہے, یہی نماز ہے. لیکن میری اور آپ کی نماز معمولاً جیسے ہوتی ہے, میں اپنی طرف رخ کرتا ہوں, آپ کی طرف نہیں پھیرتا ہے باتوں کا رخ. مجھ جیسوں کی نماز جیسے ہوتی ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. ہمیشہ میں اس کو بیان کرتا ہوں, پہلی تکبیر کہتے ہیں, ہمیں پہلی تکبیر اور آخری تکبیر یاد ہوتی ہے. پہلی تکبیر تکبیرۃ الاحرام, اس کے بعد آخری سلام کی تکبیر. بیچ میں ہمارا پورا سفر اپنے گھر کی مسائل کے حل میں نکل جاتا ہے. پہلی تکبیر کے بعد تمام گھر کے کام بھی یاد آتے ہیں, بیگم سے کیے ہوئے وعدے بھی یاد آتے ہیں, بچوں کی اسٹیشنری بھی لینی وہ بھی یاد آتا ہے, سبزی لانا بھول گئے وہ بھی یاد آ جاتا ہے. آخری تکبیر پہ یاد آتا ہے کہ ہم تو نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے تھے. اسی لیے کہا گیا کہ بہت ساری نمازیں قبول نہیں ہوں گی. کہا گیا کیسے پہچانوں نماز قبول ہے یا نہیں, کہا اس کا انڈیکیٹر ہے, ہر چیز کی انڈیکیشن ہوتی ہے. کیا انڈیکیٹر ہے؟ مثال کے طور پہ اس وقت یہاں پر لائٹ آ رہی ہے, الیکٹرکسٹی ہے, موجود ہے, کیسے پتا چلے گا؟ یہ لائٹ انڈیکیشن ہے اس کی, جل رہا ہے بلب بتا رہا ہے کہ الیکٹرکسٹی ہے. لائٹ چلی جائے گی کیسے پتا چلے گا؟ مائک بند ہو جائے گا, لائٹیں بند ہو جائیں گی, انڈیکیشن ہے, پتا چل جائے گا. نماز قبول ہوگی تو کیسے پتا چلے گا؟ قرآن نے کہہ دیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, اگر نماز پڑھنے کے بعد تم بے حیائی اور برائی سے رک گئے ہو تو سمجھ لو نماز قبول ہو گئی. اگر تمہارا کام بے حیائی اور برائی سے رک گیا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ایک چیز کو بیان کروں, زحمت تمام کر دوں آپ کی, منکرات میں عزیزوں ہم بہت ساری چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں. اس موضوعات کو ہم نے لیا اسی لیے جو ہمارے یہاں کے منتظمین ہیں انہوں نے بھی کہا تھوڑا سا اجتماعی ماحول اور اجتماعی چیزوں کو بیان کرنا انشاءاللہ اچھا رہے گا, تو اس وجہ سے بھی یہ موضوع لیا. منکرات کے اندر جو بڑی بڑی برائیاں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں, لیکن منکرات کے اندر جو اہم ترین چیز ہے وہ کسی کی دل آزاری ہے, جس پر ہماری توجہ معمولاً بہت کم ہوتی ہے. دل آزاری منکرات کے اندر بہت بڑا منکر ہے. منکر یعنی اس کو میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا, آغا محسن قراتی بیان کرتے ہیں کہ کسی مومن کی دل آزاری کا گناہ اس سے زیادہ بڑا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ میں کالک لے یا کوئی گندگی لے کر کعبے کی دیوار پر مل دے. وہ گناہ ہے, بڑا گناہ ہے, لیکن کہتے ہیں کہ خدا بند عالم کی نگاہ میں ایک مومن کی دل آزاری اس سے بڑا گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کعبہ بیت اللہ ہے, کعبہ اللہ کا گھر ہے, اس گھر کی دیوار مٹی کی ہے. مومن کے دل کو خدا نے کہا کہ ایک مومن کا قلب عرش الہی ہے. جب کسی مومن کا دل توڑا جاتا ہے یعنی عرش الہی کو ہلایا جاتا ہے. یہ روایت کیوں بیان کی گئی ہے؟ معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے. گھر کے اندر یہ ماحول نہ ہو دل آزاری کا ماحول, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دل آزاریاں, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر میاں بیوی کے جھگڑے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر باتیں کہاں پہنچ جاتی ہیں, طلاقوں تک چلا جاتا ہے معاملہ. انشاءاللہ اس پہ آئندہ آنے والے دنوں میں زیادہ بات کروں گا. منکرات کے اندر دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو رکھیے. خداوند عالم نے عزیز آنے محترم ہم سے جو تقاضا کیا ہے بہت بڑی بڑی چیزوں کا نہیں کیا. خداوند عالم نے دین آسان بنایا ہے, خداوند عالم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم سے مانگا ہے, خداوند عالم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے انسان کو بخش دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے بڑی چیزوں کا تقاضا ہی نہیں ہے, چونکہ ہماری وہ ظرفیت نہیں ہے. یعنی میں پورے جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مطابق بتا رہا ہوں آپ کو. اگرچہ میزان قیامت کے دن اعمال کا میزان امام علی کی ذات ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان کے اعمال کو امام علی کے اعمال کے مطابق لایا جائے گا. لیکن خداوند عالم کبھی بھی مجھ سے اور آپ سے نہیں کہے گا کہ جیسی نماز علی نے پڑھی تم نے کیوں نہیں پڑھی. نہیں پوچھے گا خدا, اس لیے کہ خدا جانتا ہے کہ ان کے اندر ظرفیت ہی نہیں تھی کہ علی کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہوتے. لیکن خدا یہ ضرور پوچھے گا کہ جو تم پڑھ سکتے تھے وہ کیوں نہیں پڑھی. کیا مطلب؟ یعنی علی پورے انہماک سے نماز پڑھتے تھے, علی جب نماز پڑھتے تھے تو اگر ان کے پاؤں سے بغیر نماز کے تیر نکالنے میں دشواری تھی تو کہا گیا کہ ٹھہر جاؤ, جب علی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو تیر نکالنا. علی کو خبر نہیں ہوگی اس کا, چونکہ علی ایک اور دنیا میں ہوتے ہیں, خدا کے حضور ہوتے ہیں. اور ایسا ہی ہوا, جب مولا نے تکبیر کہی ہے تیر کو کھینچا گیا, مولا کو پتا بھی نہیں چلا. مولا کا انہماک تو یہ ہے, مجھ سے اس چیز کا سوال نہیں ہوگا, لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ کبھی کبھی تو نماز میں اپنی توجہ لا سکتے تھے نماز میں. جس کو آغا بیجت سے کسی نے پوچھا کیسے پڑھیں, انہوں نے کہا دقت کرو, جس لمحے تمہاری توجہ نماز کی طرف آ جائے اسی لمحے سے سنبھالو اپنی نماز. پچھلی کئی طرف توجہ نہ دو کہ پیچھے اتنا کچھ گزر گیا, اب کیا کروں. کس کی صفت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ مومنوں, مومنوں کی. قد افلح المومنون, مومن کامیاب ہے. پہلی خصوصیت کیا؟ الذین فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نماز میں خشوع رکھتا ہے, خشوع خدا کے حضور کا احساس رکھتا ہے. عزیزو یہ نماز معراج ہے, کمال تک پہنچاتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ خدا نے مومن کی صفت قرار دی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن کی جو مہلت مزید مانگی تھی, اس کے اندر جو جملہ امام کا ہے, عباس جا کر ایک دن کی مہلت لے کر آئیے, مولا کیوں لے کر آؤں مہلت؟ امام نے کہا انی احب الصلاۃ وتلاوت القرآن, عباس مجھے نماز سے اور قرآن کی تلاوت سے عشق ہے. امام نے یہ نہیں کہا میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں, محبت ہے, عشق ہے. میں اپنے آپ سے سوال کروں اور زحمت تمام کر دوں آپ سب کی کہ عزیز میں نے آج تک واقعی ایک نماز محبت کے ساتھ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ وظیفے کی ادائیگی ہے, وہ پڑھنا ہے, کرنا ہے, اور اس نماز کو پڑھنے کے بعد خدا سے کہنا ہے الہی ان ھذہ صلاتی صلیتھا لا لحاجت منک الیھا, پروردگار جو میں نے نماز ادا کی ہے تجھے اس نماز کی کوئی حاجت نہیں ہے, تو میرے سجدوں کا منتظر نہیں ہے, یہ کائنات تیرے سامنے سجدہ ریز ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ خدا کی حمد و ثنا کر رہا ہے, ہر چیز خدا کے آگے سجدہ ریز ہے. میں نہ بھی کروں تو خدا پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے نماز کے بعد پڑھو الہی ان ھذہ صلاتی صلیتھا, یہ جو نماز میں نے ادا کی لا لحاجت منک الیھا, تیری جانب سے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے, ولا رغبت منک فیھا, تو اس میں رغبت بھی نہیں رکھتا. یہ تو میں نے فقط اپنے وظیفے کی ادائیگی کے طور پر پڑھا ہے, اور یا خدا میرے ظرف کے مطابق اس کے اندر جو خلل رہ گیا, اس کے رکوع اس کے سجود کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے, اس کو اپنے فضل سے معاف کرتے ہوئے اسی ناقص نماز کو قبول کر لے, احسان کر دے میرے اوپر کہ میں یہی ناقص کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں ناقص ہوں. ایک ناقص سوائے نقص والی چیز کے کیا دے سکتا ہے؟ ناقص ہی ہوں, یہی دے سکتا ہوں. خدا کو یہی مطلوب ہے, بس توجہ کیجیے گا. مؤمن رہنا ہے, ظہور امام کا زمینہ فراہم کرنے والا وہ ہوگا جو مؤمن رہے گا, خداوند عالم کے اوپر ایمان رکھے گا. اس کی خداوند عالم نے نشانی بتا دی. دیکھنا ہے مومن ہو یا نہیں, اپنی نمازوں سے اپنے آپ کو پہچانو. کسی سے مت پوچھو, کسی کے پاس مت جاؤ کہ میں مومن ہوں یا نہیں. کیا کرو؟ تمہاری نماز تمہارا انڈیکیٹر ہے, تمہارا نماز تمہارا پیرامیٹر ہے, معیار ہے. تم اپنی نماز کو دیکھو, اگر دن بدن اس نماز کے اندر تبدیلی آ رہی ہے, بہتری آ رہی ہے, محبت خدا کے ساتھ نماز ادا ہو رہی ہے, اگر آہستہ آہستہ وہ چیز پیدا ہونا شروع ہو رہی ہے کہ جیسے رسول اللہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تھا بے چینی کے عالم میں بلال سے کہتے تھے ارے ہے نا یا بلال, بلال جلدی سے اذان دو ہماری روح کو سکون فراہم کرو, اگر وہ کیفیات آنا شروع ہوئی ہیں نماز کے اندر تو بس سمجھ جاؤ کہ تم مومن ہو. اگر خدا نے خاصا وہ کیفیات نہیں آ رہی تو نماز انڈیکیٹر خدا نے خود بخود رکھ دیا. عرض کر رہا ہوں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مومن ہوں یا نہیں, نماز بتا دے گی ہمیں آپ کو, بس توجہ. عزیزان محترم, یہ راستہ ہمارے لیے ایمان کا, ایمان کی تقویت کا راستہ خداوند عالم نے اپنے فضل و کرم سے اس فرش عزا کے ذریعے سے رکھا ہوا. یہ فرش عزا ہمارے آپ, ہم کو اور آپ کو ہر سال لا کر بٹھاتا ہے, ہمیں اتنا حوصلہ دیتا ہے کہ ہم اپنے کاموں کو چھوڑ کر اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر آتے ہیں, اس فرش عزا پر بیٹھ کر کچھ سنتے ہیں جو معمولاً عام دنوں میں نہیں ہوتا. اب میں نے ایک جملہ کہا کہ ہم اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر آتے ہیں, اس کو ایک اور انداز سے سن لیجئے کہ آپ لوگوں کو آپ کے کاموں سے فارغ کر کے بلایا جاتا ہے کہ آؤ حسین کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, یہ موقع دیا جاتا ہے. میں وقت نہیں دیتا, مجھے وقت دلوایا جاتا ہے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, حقیقت بیان کر رہا ہوں. دعائے بوندہ سمالی میں امام سجاد بیان کرتے ہیں کہ پروردگار میں سوچتا ہوں تیری بارگاہ میں آؤں گا نماز میں تیری بارگاہ میں دعا کروں گا یہ کام انجام دوں گا اور مجھے بعض اوقات نہیں ہوتا, نیند آ جاتی ہے, اونگ آ جاتی ہے, اور میں سوچتا ہوں کہ میں تجھے وقت نہیں دے پایا. پروردگار حقیقت یہ کہ تو نے مجھے وقت نہیں دیا, میں جو تیرے سامنے نہیں آ رہا اس کی وجہ یہ نہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, نہیں خوب آیا تو نے مجھ سے وقت نہیں لیا, یعنی تو نے مجھے وقت نہیں دیا, تجھے نہیں پسند آیا میرا, تجھے میری آواز اچھی نہیں لگی شاید, تجھے میرا پہلا باطل لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں آیا. ترجمہ فقط پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, دعا بندو سمانی کے چھنٹوں کو, کہ میں جو فالتو لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا پوری پوری باتوں کو راتوں کو برباد کر دیتا تھا, تو نے دیکھا کہ میں تو فالتو لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, بلا وجہ کی باتیں کرنے والوں میں سے ہوں, بےودہ گفتگو کرنے والوں میں سے ہوں, تو تو نے سوچا کہ جب میری گفتگو کا محور دنیا کی ایسی غلیظ باتیں ہیں تو تو نے مجھے کہاں بلانا تھا کہ میں تجھ سے بات کرتا رہا, کہ تو مجھے وقت نہیں دے. امام سجاد کہہ رہے ہیں تو وقت نہیں دے رہا, میں سمجھ رہا ہوں میں وقت نہیں دے رہا, سمجھو کیجیے گا. اب اگر ہمیں توفیق مل جاتی ہے فرش اعضا پر آنے کی تو عزیزو ہم نہیں آتے, ہمیں بلایا جاتا ہے, ہمیں موقع دیا جاتا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی عظمتیں وہ سے ایک عظمت ہے کہ امام حسین نے دسترخوان کو کتنا آمادہ رکھا ہے, کتنا کھلا رکھا ہے امام حسین نے دسترخوان کو, بس عزیزو. اور اس دسترخوان امام حسین پہ جہاں ہم یہ مطالب فضائل کی بات, درس کی بات, اخلاق کی بات سنتے ہیں, وہاں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ امام حسین کے اوپر آنسو ہے, امام حسین پر آنسو. یہ رزق بڑا عجیب ہے, میں انشاءاللہ کل آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ رزق کے متعلق اگر انشاءاللہ یاد رہا اس میں بیان کر دوں گا, لیکن یہ جو آنسو ہیں اس کو آیت اللہ بہجت اپنی گفتگو میں بیان کرتے تھے کہ یہ آنسو عزیز علی محترم ایسے ہی نہیں ملتے, آنسو ملکوت سے انسان کو ہبا کیے جاتے ہیں, تحفہ خدا کے نام سے دیے جاتے ہیں, انسان کو آنسو دیے جاتے ہیں. امام حسین کی یاد میں آنسو بہانا معمولی کام نہیں ہے, بہت بڑا کام ہے. امام حسین کی یاد میں آنسو بہانا انبیاء کا شیوا ہے. سلسلہ کہاں سے شروع ہوا امام حسین پہ آنسو بہانے کا؟ پہلے نبی سے, حضرت آدم سے. کہاں تک چلتا رہا؟ آخری نبی تک. ہر نبی نے آنسو بہائے ہے, یعنی تاریخ کے اندر ہماری ہے, انبیاء کا شیوا ہے. کتنا بڑا کام ہے, خدا نے کتنی بڑی سعادت دی مجھے اور آپ کو کہ جو انبیاء کا کام ہے اس میں شریک کیا ہے امام حسین کی یاد کے ذریعے سے. ان آنسوؤں کو بس معمولی نہیں سمجھتے ہم, بہت بڑا خدا بندہ نے احسان کیا عزیزوں. بس یہ جو ایام ہیں عزیزوں, سفر شام کی مصیبتوں کو بیان کیا جاتا ہے. ماہ سفر جو سفر کا مہینہ ہے اس کے اندر شام والوں کی مصیبتوں کو بیان کیا جاتا ہے. عزیزوں شام کے اندر قافلہ پہنچ گیا اسی سفر کی پہلی یا دوسری تاریخ کو, جیسا تاریخ میں بیان کیا گیا. عزیزوں جملہ سننے میں بہت سادہ تھا, آپ نے سن بھی لیا, میں نے پڑھ بھی دیا کہ اسیروں کا قافلہ شام میں اسی مہینے سفر میں داخل ہو گیا, لیکن باخدا یہ داخلہ اتنا آسان نہیں تھا, یہ بہت مشکل تھا. یہ میں ہمیشہ اس جملے کو پڑھ کے اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں کہ مصائب کا مکمل ایک پیراگراف ہے یہ کہ اسیروں کا قافلہ شام میں داخل ہو گیا. تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں, اس کے بعد زحمت تمام کروں, آپ لوگ رو لیے, گریہ کر لیا, خدا قبول فرمائے. عزیزو شام سرزمین کیسی ہے, شام کی بنیاد کیسی ہے؟ شام کی بنیاد یہ ہے کہ جہاں لوگوں کے دین کی بنیاد علی مرتضیٰ سے بغض اور کینے کے اوپر رکھی گئی ہے. شام میں جو اسلام پھیلایا گیا ہے وہاں اس اسلام کی بنیاد میں علی سے بغض ہے, بنیاد میں علی سے کینہ ہے, بنیاد کے اندر بتایا گیا ہے کہ دیکھو جو جنگوں میں تمہارے مارے گئے انہیں مارنے والا علی ہے. اب تھوڑا دقت سے سنیے گا, مجھے زیادہ زحمت نہ دیں, آپ خود ان چیزوں کو محسوس کریں. اب کہ اب جب شام والوں کو یہ خبر دی گئی ہوگی کہ علی کے بیٹے کو تو مار دیا گیا, علی کی بیٹیوں کو قید کر کے لایا جا رہا ہے, تو میری جو تاریخ میں آیا نا کہ جب اہل بیت کا قافلہ آیا تو شام کے در و دیوار سجے ہوئے تھے. عزیزو یہ حکم نامہ نہیں تھا حکمرانوں کا, یہ شام کے لوگوں کی اپنی خوشی تھی کہ ہاں اب وہ آ رہے ہیں, اس کی بیٹی آ رہی ہے یہاں کے جس نے ہمارے آبا اجداد کو مارا, یہ ان کی ذاتی خوشی تھی. اسی لیے شام کے اندر عید کا سما تھا. اللہ اکبر, میں اس سے زیادہ مصائب اور کیا پڑھوں کہ جناب زینب اس شام میں آ رہی ہیں جہاں ان کے آنے پر خوشی منائی جا رہی ہے. علی کی اولاد آ رہی ہے, علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں. عظیم آپ سوچئے, اسی لیے تاریخ نے بیان کیا شام کے جو مناظر ہیں, لوگ اپنی چھتوں پر چڑھ گئے, آئینوں سے سجا دیا گیا, خوشی کی تمام چیزوں کو پھیلا دیا گیا, ہر کوئی اپنی چھت پر چڑھا ہوا ہے. جہاں سے یہ قافلہ گزر رہا ہے, جس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہی نصیروں کی طرح اچھالتا جا رہا ہے. کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی مٹی پھینک رہا ہے. ایک جگہ تو ایسا ہوا کہ ایک جگہ سے چلتے ہوئے انگاروں کو پھینکا گیا. امام سجاد کے سر پر جو دستار تھی عزیزوں, اس پر انگارا گرا ہے. میرے مولا کا سر زخمی ہوا. آپ خود جانتے ہیں, اگر سر پر کوئی چیز آئے ہاتھوں سے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. انصاف سے بتائیے, جس کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں, وہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں, پاؤں میں بیڑیاں ہوں, وہ کیسے اپنے سر سے انگارے کو ہٹا سکتا ہے؟ بس عزیزی, شام کی یہ منزل ہے کہ جب یہ شام میں قافلہ پہنچا ہے, لوگوں نے بغض و کینے کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا. ایک بوڑھا شخص آتا ہے مولا سجاد کے پاس, کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے تم لوگوں کو اس حال میں پہنچایا ہے, شکر ہے جس نے ہمارے امیر کو عزت دی ہے. ارے ان جملوں کو سید سجاد نے سن لیا, پھر کہنے لگے اے بوڑھے شخص ایک بات بتا, تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتے ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے. کہتے ہیں قرآن کے اندر تو نے وہ آیت پڑھی ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنا اجر رسالت نہیں مانگتا, سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت سے پیش آنا. کہتا ہے ہاں میں نے پڑھی ہے, مگر تمہارا اس آیت سے کیا سروکار؟ میرا مولا سر جھکا کر کہتا ہے جن کی مودت کو خدا نے قرآن میں اجر رسالت قرار دیا ہے, ہم ہی وہ قرابت والے ہیں. پھر میرے مولا کہتے ہیں تو نے وہ آیت بھی پڑھی ہے کہ جس میں خدا نے کہا وآتِ ذی القربیٰ حقہ, اے حبیب اپنے قرابت داروں کو حق دے دیجئے. کہتا ہے ہاں پڑھی ہے. امام سجاد کہتے ہیں ہم ہی وہ قرابت والے ہیں جن کے حق کا قرآن میں خدا نے تقاضا کیا ہے. پھر میرا مولا کہتا ہے تو نے وہ آیت بھی پڑھی ہوگی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اہل بیت خدا نے آپ سے رجس کو دور کر دیا. کہتے ہیں ہاں یہ آیت بھی پڑھی ہے. اب میرا مولا تڑپ کر کہتا ہے جن اہل بیت سے رزق کو دور کیا گیا تھا ہم ہی وہ اہل بیت ہیں, لیکن ہماری مجبوری کو دیکھ. ارے جس کے گھرانے کے لیے آیت ابھی نازل ہوئی ہے, اسی زہرا کی بیٹیاں اس بلوائے عام میں ہے, سر پہ رضا نہیں ہے. تماشا دیکھنے والے تماشا.